منگل 13 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ خلیج ریاست قطر کی جانب سے غیر ملکی محنت کشوں کے لیے کفالہ کی جگہ نئے نظام کا اعلان۔ نئے نظام سے محنت کشوں کو ملے گا کیا؟
پہلے تو وہ ایگزٹ پرمٹ لینا پڑتا تھا، اب جسٹ اپنے جو امپلائر ہے اس کو آپ ٹیلی فونک اطلاع کر سکتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں۔
تفصیلاً کفالہ کا موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ قطر میں غیر ملکی ملازمین کے لیے ملک چھوڑنے یا ملازمت تبدیل کرنے کے لیے اپنے مالکان سے پہلے اجازت لینے کا کفالت کا نظام ختم کیا جا رہا ہے۔ اس نظام کو ختم کر کے نیا کانٹریکٹ نظام لایا جا رہا ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ تفصیل بتا رہی ہیں صبا ناز۔
قطر میں حکام کا کہنا ہے کہ کفالہ نظام کی جگہ کانٹریکٹ کا قانون لایا جائے گا، جس میں ملازمین کے لیے نرمی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ نیا قانون منگل کے روز سے فعال ہو جائے گا، تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کے باوجود یہ نظام ایسے ہی اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کفالہ نظام کو جدید دور کی غلامی قرار دیتے ہیں۔ قطر نے 2022 کے فٹ بال عالمی مقابلوں کے لیے تعمیراتی کاموں کی غرض سے سینکڑوں ہزاروں غیر ملکی مزدور بلوائے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان مزدوروں میں سے بہت سے کام کرنے کے لیے سخت اور مشکل حالات کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں احمدی برادری کی ایک عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم کے حملے کے الزام میں 100 نامعلوم افراد کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چکوال کے تھانہ چوہ سدن شاہ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر محمد نواز نے بی بی سی کو بتایا۔
جی سر، مقدمہ درج ہو گیا۔ جی سر، ایک ہی مقدمہ ہوا ہے۔ جی، مدعی تو اسٹیٹ ہے، اس میں پولیس ہی مدعی ہے۔ احمدیہ اور اسلامی بھائی جو ہیں دونوں کے خلاف ہوا ہے سر۔ کچھ آئیڈینٹیفائی بھی ہیں، کچھ نامعلوم بھی ہیں۔
ورلڈ بینک کے صدر نے سن تاس معاہدے پر آبی تنازع کے حل کے لیے غیر جانبدار ماہر یا چیئرمین عالمی ثالثی عدالت کی تقرری روک دی ہے اور پاکستان اور انڈیا کو جنوری تک کی مہلت دی ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر جم یونگ کنگ کے مطابق یہ قدم اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ انڈیا درائے نیلم کے پانی پر 330 میگا واٹ کشن گنگا اور دریائے چناب کے پانی پر 850 میگا واٹ رتلے پن بجلی منصوبہ تعمیر کر رہا ہے۔ اس تنازع کے حل کے لیے انڈیا نے ورلڈ بینک سے غیر جانبدار ماہر کا تقرر کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ پاکستان نے بھی چیئرمین عالمی ثالثی عدالت کے تقرر کی درخواست کی تھی۔ شام کے مشرقی شہر حلب میں حکومتی افواج کئی علاقوں میں باغیوں کے پسپا کرنے کے بعد شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس دوران شہر کے 4 علاقوں میں 82 شہریوں کو دیکھتے ہی قتل کر دیے جانے کے شواہد موجود ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں سید عابد حسین۔
سرکاری ٹی وی پر دکھائے جانے والے حلب کے مناظر میں باغیوں کے زیر انتظام علاقوں پر حکومتی افواج کی پیش قدمی کے بعد لوگوں کو خوشی مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم بعض چھوٹے علاقے تاحال باغیوں کے زیر انتظام ہیں، جہاں شامی اور روسی جنگی طیاروں کی مدد سے شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خبردار کیا ہے کہ میسور شہر حلب میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران عام شہریوں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکس ٹیلرسن کو ملک کا نیا وزیر خارجہ بنانے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ اپنے کاروبار سے الگ ہونے سے متعلق اعلان مؤخر کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسون موبل کے چیف ایگزیکٹو ریکس ٹیلرسن کو ملک کا نیا وزیر خارجہ بنانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کرنے والے تھے کہ وہ کس طرح عہدہ صدارت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنے کاروبار سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ اب ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ یہ اعلان جنوری میں کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کاروبار سے علیحدگی سے متعلق اعلان اس لیے مؤخر کیا ہے کیونکہ وہ اس وقت اعلی حکومتی تقرریاں کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔
انڈیا کے دارالحکومت دہلی کی فضا کو صاف کرنے کے لیے امریکہ، انڈیا اور سنگاپور کے سائنسدان ناکارا یا ریٹائرڈ طیاروں اور جیٹس کے انجن استعمال کرنے کا تجربہ کر رہے ہیں۔ اس تجربے کی تفصیل جانیے خدائے نور ناصر سے۔
امریکہ کی معروف یونیورسٹی ایم آئی ٹی میں ایرونوٹیکل انجینئر اور فضائی آلودگی کے سائنسدان موشے المارو نے بی بی سی کو بتایا کہ دنیا بھر میں سموگ میں کمی لانے کی نئی ٹیکنالوجی کامیابی کے ساتھ رائج کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دلی اس تجربے کے لیے مناسب جگہ ہو سکتی ہے، جہاں تقاریب اور تہواروں میں پٹاخوں کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، شہر کا کوڑا کرکٹ جلایا جاتا ہے، شہر کے مضافات میں فصلوں کی جڑوں کو جلایا جاتا ہے، گاڑیوں کے اخراج اور تعمیرات کے دھول گرد ہیں، جس سے دلی کی فضا گدلی نظر آتی ہے۔
اٹلی کی ایک عدالت نے پناہ گزینوں کی ایک کشتی ڈوبنے کی ذمہ داری اس کے کپتان پر عائد کرتے ہوئے اسے 18 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ تیونس سے تعلق رکھنے والے کپتان کو کشتی چلانا نہیں آتی تھی۔ کشتی ڈوبنے کے حادثے میں 700 پناہ گزین ہلاک ہو گئے تھے۔ مغربی افریقہ کے رہنما گیمبیا میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ ملک کے لمبے عرصے تک حکمران رہنے والے یحییٰ جامع کو پرامن طور پر اقتدار کی منتقلی کے لیے قائل کر سکیں۔ یحییٰ جامع نے اس ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں شکست کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب ان کا رویہ مختلف ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پہ فوری نظر کرتے ہیں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ قطر کے وزیر برائے محنت و سماجی بہبود عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی کا کہنا ہے کہ کفالہ ختم ہوتا ہے اور سن 2015 کا قانون 21 دسمبر سے، منگل سے، نئی اصلاحات کے ساتھ فعال کر دیا جائے گا۔ وزیر موصوف کا کہنا تھا کہ یہ نیا اقدام ایک سال بعد قطری امیر شیخ تمم بن حماد ثانی کے جانب سے اصلاحات کو قانون کی شکل میں منظور کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ کفالہ کا نظام اب کانٹریکٹ کے قانون کے ساتھ بدل دیا جائے گا، جس میں ملازمین کے لیے نرمی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ اس تبدیلی کے باوجود یہ نظام جوں کا توں اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کفالہ نظام کو جدید دور کی غلامی سے تعبیر کرتی ہیں۔ آئیے صورتحال کا جائزہ لیں۔ میں نے دوحا قطر میں پاکستانی سفارت خانے میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی حافظ جنید امیر سیال سے کفالہ کے بارے میں بات کی، جاننا چاہا کہ خوبیاں اور خامیاں ہیں کیا، اور متاثرہ پاکستانیوں کی بابت معلومات آپ کے پاس ہے کیا کہ پرانا قانون ختم ہوا اور نئے قانون کا فائدہ ہوگا کیا؟
اصل میں بیسیکلی تو یہ کانسپٹ سسٹم جو ہے کفالہ سسٹم، اس کو اب یہ ختم کرتے اور کانٹریکٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر، اپنے منسٹری آف لیبر کا انیشیٹو ہے تو یہ کانٹریکٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر اس کو لا رہے ہیں۔ بیسیکلی تو اس کے جو چند بنیادی جو حصے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا تفصیل میں بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دو قسم کے کانٹریکٹ اب جو ہیں وہ فیوچر میں ایگزیکیوٹ ہوں گے۔ ایک 2 سال کا کانٹریکٹ ہے جو کہ امپلائی کے ساتھ کیا جائے گا، اس کو کہ آپ شارٹ ٹرم کانٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے جو کہ اوپن اینڈڈ کانٹریکٹ، یا وہ 5 سال یا 5 سال سے زیادہ کا کانٹریکٹ ہوگا۔
ٹھیک ہے،
تو ایک تو بنیادی طور پہ یہ تبدیلی آئی ہے، اور دوسری جو اس کے اندر بنیادی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایگزٹ پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ان کیس اگر امپلائی کو ایمرجنسی سپوز ٹریول کرنا ہے پاکستان تو وہ صرف انفارم کرے گا اپنے امپلائر کو، اٹ وڈ جسٹ بی این انفارمیشن۔ پہلے تو وہ ایگزٹ پرمٹ لینا پڑتا تھا، اب جسٹ انہوں نے دو سسٹم بنائے ہیں، ایک تو انہوں نے متراش 2 جو ان کی اپلیکیشن ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ سمپل اپنے جو امپلائر ہے اس کو آپ ٹیلیفونکلی بھی اطلاع کر سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اور اگر تو وہ اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہے اور کسی قسم کا کورٹ کیس نہیں ہے تو وہ اس کو بڑی باسہولت طریقے سے ایگزٹ دے دیا جائے گا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس قانون کے آنے کے بعد اب جو سب سے بڑی تبدیلی آئے گی وہ آئے گی جو پرسپشن ہے یہاں پر پایا جاتا ہے جو لیبر جو ہماری یہاں پر کام کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کرے گی، اور ایک سینس آف انڈیپینڈنس ان کے ہاں پایا جائے گا کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے جو ٹریول ڈاکیومینٹس ہیں وہ بھی ان کے اپنے پاس ہوں گے۔ ان کیس اگر کسی بندے کا، کسی لیبر کا ٹریول ڈاکیومینٹ اس کے امپلائر کے پاس پایا گیا تو اس کے امپلائر کو 10,000 سے لے کر 25,000 کے 80 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے.
حافظ جنید امیر سیال صاحب، اندازن پاکستانی محنت کش کتنے ہیں قطر میں؟
یہاں پر اس ٹائم جو اوور آل اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کم و بیش 1,15,000 کے قریب ہیں.
اچھا.
اور جہاں تک پاکستانی محنت کش اور مزدوروں کا تعلق ہے جو کہ بالکل آپ پیورلی لیبر کلاس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق ہے، وہ 60,000 سے 70,000 کے قریب پائے جاتے ہیں.
دوہا قطر میں پاکستانی ایمبیسی کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی، یہ تھے حافظ جنید امیر سیال. محنت کشوں کے حقوق سے متعلق تعلیم و تحقیق کے غیر سرکاری ادارے پائلر کے سربراہ مسٹر کرامت علی سے بھی میں نے کفالہ اور اس کے اثرات و نتائج سمجھنے کے لیے رابطہ کیا.
دیکھیے، یہ جو کفالہ سسٹم ہے نا، یہ ایک طرح کا فورن سلیوری کا سسٹم ہے.
ٹھیک ہے.
جس انڈیویجول وہ کفیل ہوتا ہے وہ سارے ڈاکیومینٹس جو ہیں ورکر سے اپنے پاس رکھتے ہیں. ضروری بھی نہیں ہے کہ جو کہہ کے لے گئے وہ کام کرائیں، جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کام کراتے. وہ وہاں کوئی ایسی لیگل پروٹیکشن لوگوں کو حاصل نہیں ہے، اور جن کاموں میں وہ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ پریکیریس ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی کسی کے ملک کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. اور ہماری جو ایمبیسیز یا مشن ہوتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے بالکل لاچارگی کے حال میں لوگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کی بدسلوکی کو قبول کرنے سے مجبور ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو آج کل کا جو بہت بڑا ایشو آیا ہے، شاید آپ کے ذہن میں اس کا ہو، کہ یہ جو قطر میں آج کل کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، یہ بہت ہی بھیانک صورت حال ہے، اور کافی اس سے پوری دنیا میں اب شور مچ رہا ہے، کیونکہ یہ فیفا کا ان کو کانٹریکٹ ملا ہے ورلڈ کپ کرنے کا.
جی.
تو اس لیے تھوڑی سی آواز بھی اٹھی ہے. یہ پچھلے چند سالوں میں جب سے یہ شروع ہوا تھا، کئی 100 ورکر جو ہیں ان کی جانیں گئی، اور خاص طور پہ یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ورکر ہیں. نیپال سے بہت بڑی تعداد بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، باقی انڈیا بنگلہ دیش سے بھی ہیں. تو بہت ہی پریکیریس کنڈیشن میں کام کروایا جا رہا ہے لوگوں سے.
ٹھیک ہے. اچھا، یہاں دو تین بنیادی سے سوال ہیں کرامت علی صاحب. پہلا تو یہ کہ جو معاہدہ یا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے نفاذ کی ذمہ داری مقامی حکومت کی ہوتی ہے یا کفیل کی ہوتی ہے؟
دیکھیں جی، کفیل جو ہے اس کے پاس آلموسٹ ایبسلوٹ پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے.
اور جیسا آپ کے علم میں ہوگا ضرور کہ یہ جو گلف کی جو اسٹیٹس ہیں، یہ یہاں پر کوئی لیبر لاز ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ بالکل منمانا طریقہ ہے، جس طرح سے یعنی کوئی رائٹس نہیں ہوتے. لوگ سالہ سال رہیں، جیسے آپ کہیں ریزیڈنس کا رائٹ کلیم کر لیں تو آپ کے کوئی رائٹس اسٹیبلش ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بالکل ان لوگوں کے رحم و کرم پر لوگ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ جو ہے، وہاں پچھلے دنوں جو بہت بڑے پیمانے پہ جو کاروبار بند ہوئے،
جو
کلیپس ہوا، اور جو حال وہاں لوگوں کا تھا، پاکستانی کئی ہزار وہاں سسپینڈڈ تھے، ابھی بھی سارے واپس نہیں آئے. اور وہ جب بےچارے گئے کمپلین کرنے، ہیلپ سیک کرنے پاکستانی مشن سے وہاں، تو ان سے پوچھا یہ گیا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ سعودی عرب کام کرنے آئے؟
Exactly.
تو اس سے پہلے ہمارے یہاں سے جب جنرل ضیاء الحق صاحب گئے تھے سعودی عربیہ، وہاں کسی نے ان کی توجہ دلائی کہ پاکستانی ورکر جو ہیں یہ ہمارے لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ان کا فیمس سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر کوئی کرے آپ شکایت مت کریں، سمندر میں پھینک دیجئے. تو ان کو اپنے رویے بھی کوئی پرو لیبر نہیں رہے، اور ہماری حکومت میں بھی چاہے کوئی بھی حکومت رہی ہو ورکرز کے رائٹ کی کبھی بات اٹھائی گئی. تو اس سچویشن میں جو اس وقت ہے، اور خاص طور پہ قطر میں ہے، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ ایمنسٹی والوں نے کافی ڈیٹیل دے ایک انویسٹیگیشن وہاں کی تھی، اس کی رپورٹ بھی آئی تھی، اور اس کی بنیاد پر پھر تھوڑا شور ہوا ہے کہ اس طرح کی وائلیشن جو فٹ بال کے نام پہ ہو رہی ہیں، اس میں کوئی انٹروین کرنا چاہیے.
محنت کشوں کے حقوق سے متعلق تعلیم و تحقیق کے ادارے پائلر کے یہ تھے سربراہ مسٹر کرامت علی. کفالہ سے عموماً محنت کش یا مزدور کس کس طور پر متاثر ہوئے اور ان کی دادرسی کب اور کیسے کس نے کی، اس پر میں نے خلیجی ممالک کے امور پر نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین سے بات کی اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ خلیجی ممالک میں یہ کفالہ ہے کیا، ضرورت ہی کیوں پڑی؟
دیکھیں، دنیا میں عام طور پہ اگر لوگ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ کو ایک نوکری ملی ہے، امپلائمنٹ ملی ہے، تو پھر آپ کو امپلائمنٹ ویزا مل جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، آپ کسی شخص کے مرہون منت نہیں رہتے ہیں. جو پورے مشرق وسطی میں جو ایک نظام تھا وہ کچھ دوسری طرح کا تھا کہ وہاں ایک شخص کو آپ کا کفیل بنا دیا گیا تھا، اور کفیل کے اگر آپ لغوی معنی لیں تو وہ آپ کی کفالت کرتا ہے، آپ کا عاجر نہیں ہے. عاجر میں اور کفالت میں بڑا زبردست زمین و آسمان کا فرق ہے. اور یہ صرف فرق جو ہے وہ لغوی معنوں میں نہیں آتا، پھر اس کے عکاسی عام رہن سہن میں، عام جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اس کی عکاسی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کفیل آپ سے پھر جس طرح ڈیل کرتا ہے وہ ایک جنرل مینیجر کی حیثیت سے ڈیل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس طرح سے ڈیل کرتا رہا ہے کہ جیسے وہ آپ کا مالک و مختار ہو. اچھا، جو لوگ سینئر پوزیشنز پہ رہتے ہیں وہ تو پھر بھی اس ان مسائل سے بچ جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی اکثریت، تقریباً 80-90% تارکین وطن کی ان جیسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ بہت اچھی پوزیشنز میں نہیں ہوتے ہیں، جو مرہون منت ہوتے ہیں، جو جنہیں ہر وقت ان کی کسی نہ کسی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ایک ذاتی ملازم کی کیفیت ہو جاتی ہے قبیل کے سامنے. اور یہی مشرق وسطی کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، یہ ایکسپلوائٹیشن کا ذریعہ رہا ہے.
ہو گیا. اچھا، جن ممالک سے یہ محنت کش آتے ہیں وہ ممالک ان محنت کشوں کے کتنے والی وارث ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، نہیں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے ملک کا یہاں پر آیا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی ان کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، والی وارث ہوتے ہیں؟
دیکھیے، بڑا جو صاحب وسیلہ ہوتے ہیں ان کے تو والی وارث ہو جاتے ہیں یہ لوگ، لیکن ایک بڑی اکثریت وہ ہوتی ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کو یہ کہانی ذرا دونوں طرف کی ہے شفیع. اس کو بنیادی طور پہ یوں بھی دیکھیں کہ اگر پاکستان ہے، ایک تو یہ کہ وہ سعودی عرب کا اور دوسرے خلیجی ممالک کا اتنا مرہون منت ہے کہ اس کے بعد اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس میں یہ اسپائن نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر کے بات کر سکے. اور ان کے سفارتکاروں کی بھی یہی پوزیشن بڑی حد تک ہوتی ہے کہ وہ مرہون منت ہوتے ہیں، ان کا ملک مرہون منت ہوتا رہا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے، اور جس کا یہ بہرحال کنسیڈ کرنا پڑے گا، کہ اگر 4 افسر 5 افسر ہیں تو وہ 5 افسر وہاں، اگر 15 لاکھ اور 14 لاکھ لوگ موجود ہیں اس ملک میں، تو 5 افسر 14-15 لاکھ لوگوں کی دادرسی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر لینگویج کا ایک بہت بڑا فرق ہے، وہاں اکثر جگہوں پہ عربی استعمال ہوتی رہی، عربی سے یہ کیسے مقابلہ کر لیں گے؟ انہیں نہیں آتی، چنانچہ یہ پھر کسی کو ہائر کرتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈنسی ہے. تو مسائل دونوں طرف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ایک ہمارے یہاں اوور آل سسٹم رہا ہے سفارت خانوں کا، وہ بھی ہے ایک بیوروکریسی ہے، ایک ریڈ ٹیپ ہے، اور اس سے بھی عام لوگوں کو گزرنا یقیناً پڑتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ کا بحث صحافی راشد کیا تجربہ ہے، ذاتی معلومات کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تو فون، جیلوں سے فون، کسی کے خط، یہ سب آتے رہے. خاص طور پر پاکستان کے جو محنت کش آتے ہیں ان کے لیے پاکستان کیا کرتا ہے، پاکستانی محنت کشوں پہ کیا بیتتی ہے؟
شفیع، بند مزدور کے اوقات ہیں بہت سخت، اس سے قطعی انکاری نہیں ہے. اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ 50 ڈگری سیلسیس میں باہر نکل کے کام کرنا مذاق نہیں ہے. جو لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، جو محنت کش طبقہ ہے، جو دراصل اس کی پریشانیوں کو سہتا ہے، بھگتتا ہے وہاں کے ان مسائل کی، اس کی ایک تو اس موسم میں اس نے کام کرنا ہے، وہ بہت حق حلال کی کمائی کرتا ہے، چاہے وہ 100 ریال یا 100 درہم کماتا ہو. ایک صورت یہ ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ بھائی ان کی کوئی زیادہ دادرسی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ جو ڈرگ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں وہ تو انٹچیبلز ہیں، ان کو تو پاکستانی سفارتکار یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اس مسئلے پہ ہم نہیں پڑھ سکتے. چنانچہ اگر کوئی غلطی سے بھی پکڑا گیا कोई खशखश लेके जा रहा है और खशखश मना है। मेरे घर में भी खशखश की रोटी पकती है, लेकिन अगर वहां मैं खशखश लेके जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और उसके बाद मुझे कोई मदद कहीं से नहीं आएगी। तो एक तो बुनियादी तौर पे ये है। दूसरी साथ साथ इसकी ये भी कहानी है कि जिस इतने लोग अंदर हैं, सफारतकारों का अगर किसी से रब्ता हो गया, एक सिस्टम बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन वो 100% लोगों पे बिल्कुल कारामद नहीं हो रहा है। और नतीजा ये है कि बहुत से लोग ऐसे अंदर पड़े हुए हैं जिनकी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनकी दादरसी नहीं हो रही है।
खलीजी ममालिक के उमर के तजियाकार ये थे राशिद हुसैन। प्रोग्राम शुरू करने से पहले इत्तेफाक से मैंने ट्वीट पे बता दिया था कि आज कफाला का निज़ाम सैरबीन का बड़ा मौजू है, तो काफ़ी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। सख्त एडिट के बाद जो काबिल ज़िक्र हैं वो मैं बयान किए देता हूँ। मोहम्मद राशिद लिखते हैं, वही कानून वही ग़ुलामी, क्योंकि ये कैनेडा नहीं है, इसे अरबी कहते हैं। कोई भी खारजी थोड़ी सी गलती करे, फिर कहते हैं, फिर वह अरबी में लिखा है। अच्छा, चूँकि अरबी उर्दू में लिख कर के आइए, मैं नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। लिखा है, हाजा बिलाद मिलन्ना हाजा माफ़ी पाकिस्तान। अब पता नहीं इसका मतलब क्या था, ये मोहम्मद राशिद ने भेजा। लिखते हैं, इस्माइल ख़ान के कानून आया है जिस पर मंगल के रोज़ से अमल शुरू किया जाएगा। किफाला की बजाय कॉन्ट्रैक्ट का कानून होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो 5 साल फंस गया, और अगर ना किया तो मुल्क वापस जाना होगा। किफाला का निज़ाम जिन ममालिक में है उनके शहरी अपने मुकफ़िल से जानवरों जैसा सलूक करते हैं। खैर, काश मेरे पास वक्त होता, मैं मज़ीद जा सकता। चलें दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। शाम के मशरक़ी शहर हलब में बागियों को पसपा करने के बाद हुकूमती दस्ते शहर का तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक वो बागियों से आज़ाद कराए गए इलाकों में घर घर तलाशी के दौरान रहायशियों को हलाक कर रहे हैं। BBC के नामा नगारों के मुरासतों का खुलासा शुमैला जाफरी की ज़बानी।
हलब शहर के मशरक़ी हिस्सों में 4 बरस तक बागियों का कंट्रोल रहा। शामी हुकूमत के लिए तजारती मरकज कहलाने वाला ये शहर फौजी हिकमत अमली के हवाले से खासा अहम था, और वो इस पर कब्जा बहाल करने के लिए कई मरतबा शदीद हमले कर चुकी है। तहम अब हलब पर हुकूमती फोर्सेस का कंट्रोल तकरीबन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। बास छोटे इलाके ताहाल बागियों के जेर इंतजाम है, जहाँ शामी और रूसी जंगी तैयारों की मदद से शदीद बमबारी की जा रही है। तहम अक्वामे मुतहदा के मुताबिक इसके पास शहरियों को घर घर तलाशी के दौरान देखते ही गोली मारने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्वामे मुतहदा के इंसानी हकूक के तर्जुमान रूपर्ट कॉलविल ने खदशा जाहिर किया है कि हजारों शामी हुकूमती दस्तों की कत्लोगारत का निशाना बन सकते हैं।
हमारे दिल इन लोगों के लिए दुख से भरे हैं जो बागियों के जेर तसल्लुत मशरकी हल्ब के जहन्नुम की मानंद आखिरी कोने में फंसे हुए हैं। कुछ लोग गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर फरार होने में कामयाब हो गए थे, जबकि कुछ पकड़े गए, मारे गए और गिरफ्तार हुए।
शाम से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के इमदादी मुशीर जॉन एगेलिन ने BBC को बताया है कि उन्हें बच्चों समेत शहरियों के कत्लेआम की इत्तलात मिली हैं। हजारों लोग इस वक्त बागियों के जेर तसल्लत मुट्ठी भर इलाकों में महसूर हैं, जिन्हें शदीद बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। जॉन एगेलिन का कहना है कि शाम और रूस की हुकूमतें इंसानी हकूक की इन खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदार हैं।
लास्ट नाइट वी हैड ऑल ऑफ दीस मैसेजेस फ्रॉम पीपल।
गुज़िश्ता रात हमें हलब के शहरियों के लिए पैगाम मौसूल हुए हैं कि उन्हें खदशा है कि हुकूमती दस्ते उन्हें मजालिम का निशाना बनाएंगे, और फिर ये इत्तलात मिली कि लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये मुफस्सल इत्तलात थी कि किस तरह निहत्ते शहरियों, नौजवानों, ख़वातीन, बच्चों और इमदादी कारकुनों को निशाना बनाया गया। मुबैना तौर पर कत्ल व गारत करने वाले मुसल्ला अफराद शामी हुकूमत के इत्तेहादी हैं।
दूसरी जानिब शामी फौज का दावा है कि अब हलब में बागियों के साथ इसकी लड़ाई हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लंदन में मुकीम शाम से मुतालिक खुद मुख्तार इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि बागी मजीद 6 इलाकों में पसपाई इख्तियार कर चुके हैं। हजारों शहरी हुकूमत के जेर कंट्रोल इलाकों की तरफ भाग रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें डर है कि वो फौज के हाथों कत्ल कर दिए जाएंगे। बागियों के इलाके में रहने वाले अब्दुल काफी अलहमदानो ने सोशल मीडिया पर अपना ये पैगाम पोस्ट किया है।
میرا اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر اعتبار اٹھ گیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہو رہا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں، انہیں اطمینان ہے کہ ہم قتل ہو رہے ہیں اور یہ کہ ہمیں تاریخ کے سب سے کٹھن اور سب سے خوفناک قتل عام کا سامنا ہے۔
تاہم کچھ شہریوں نے حلب پر حکومتی قبضہ بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔
سب کچھ جو تباہ ہوا اثرنا اور تعمیر ہو سکتا ہے، اچھے لوگوں کی مدد سے پورا شہر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔
اکتم الفرحہ بہک،
ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش کہ اپنے علاقے میں واپس آئے ہیں۔
دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ شام کی صورتحال پر اس کے مذاکرات بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، تاہم ابھی بھی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔
مسئلہ بہت سادہ ہے، ہم پچھلے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلح افراد ماضی میں لڑائی میں وقفے کے دوران اثرنو اکٹھے ہو کر اور بیرون ملک سے مدد لے کر دوبارہ پرامن لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، تو پہلے ہمیں اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لڑائی کے علاقے سے نکالنے کے لیے کہاں کہاں محفوظ راستے بنائے جائیں۔ ہم اس بات پر امریکہ کے ساتھ بڑی جلدی اتفاق کر سکتے ہیں۔
تاہم اقوام متحدہ کے امدادی مشیر جان ایگلینڈ کا کہنا ہے کہ حلب میں فاتح ملیشیا کی جانب سے ڈھائے گئے کسی بھی ظلم کے لیے روس جواب دہ ہوگا۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0095126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جمعرات سے برسبن میں شروع ہوگا۔ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا یہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہے۔ ایک میچ کی معطلی کے بعد کپتان مصباح الحق دوبارہ ٹیم کی قیادت سنبھالیں گے۔ ٹیم مینجمنٹ کو امید ہے کہ لیگ اسپنر یاسر شاہ کمر کی تکلیف سے صحتیاب ہو کر پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پاکستانی ٹیم کے کوچ مکی آتھر کا کہنا ہے کہ ان کے بالرز آسٹریلوی بالر سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن بیٹس مینوں کو 300 سے زائد اسکور کرنا ہوگا۔ آئندہ سال آسٹریلیا میں ہونے والی ایشز سیریز میں بھی ایک ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ رکھا گیا ہے۔ یہ ٹیسٹ میچ 2 دسمبر سے ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ پرتگال اور ریال میڈرڈ کے کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے بہترین فٹ بالر قرار پائے ہیں۔ اس ایوارڈ کے لیے ان کا مقابلہ لیونل میسی سے تھا، لیکن ریال میڈرڈ کی چیمپئنز لیگ اور پرتگال کی یورو فٹ بال کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے پر رونالڈو اس ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ الجزائر اور لیسٹر کے ریاض محرز بی بی سی کے سال کے بہترین افریقن فٹ بالر کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے لیسٹر کو انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 17 گول کرنے کے علاوہ انہوں نے 11 گول کرنے میں دوسرے کھلاڑیوں کی بھی مدد کی تھی۔ اے بی ڈی ویلیئرز جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کی قیادت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی کوہنی کی تکلیف کے سبب سری لنکا کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے بھی باہر ہو گئے ہیں۔ کرکٹ جنوبی افریقہ نے فاف ڈپلیسی کو کپتان مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اس وقت بھی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ بھارت کے شہر لکھنؤ میں ہونے والے جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کی کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی ہے۔ جمعرات کو ہونے والے کوارٹر فائنلز میں بیلجیم کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔ جرمنی کی ٹیم انگلینڈ کے مقابل ہوگی۔ آسٹریلیا ہالینڈ سے کھیلے گا اور بھارت کا میچ اسپین سے ہے۔ اٹالین فٹ بال لیگ میں روما نے اے سی ملان کو 1 گول سے شکست دے دی۔ اس طرح پوائنٹس ٹیبل پر اس کے اور پہلے نمبر کی ٹیم جوونٹس کے درمیان 4 پوائنٹس کا فرق رہ گیا ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں مختلف قبیلے اور خاندان محض اپنی دشمنیاں اور جائیداد کے تنازع قتل کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ فی الوقت سیربین کا نصف آیا، خبروں کا خلاصہ آتا ہے اس موقع پر۔ خبروں کی ذمہ داری آج نازش ظفر کی ہے۔
قطر غیر ملکی ملازمین کے لیے ملک چھوڑنے یا ملازمت تبدیل کرنے کے لیے اپنے مالکان سے پہلے اجازت لینے کا کفالت کا نظام ختم کر رہا ہے۔ اس نظام کو ختم کر کے نیا کانٹریکٹ سسٹم لایا جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں احمدی برادری کی ایک عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم کے حملے کے الزام میں 100 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ دہشت گردی کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا۔ ورلڈ بینک کے صدر نے سنتاس معاہدے پر آبی تنازع کے حل کے لیے غیر جانبدار ماہر یا چیئرمین عالمی ثالثی عدالت کی تقرری روک دی ہے اور پاکستان اور انڈیا کو معاملے کے حل کے لیے جنوری تک کی مہلت دی ہے۔ شام کے مشرقی شہر حلب میں حکومتی افواج کئی علاقوں میں باغیوں کو پسپا کرنے کے بعد شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس دوران 82 شہریوں کو دیکھتے ہی قتل کر دینے کے شواہد موجود ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا اور حالات حاصلہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں احمدی برادری کی ایک عبادت گاہ پر مشتعل ہجوم کے حملے کے الزام میں 100 نامعلوم افراد کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں شدید کشیدگی برقرار ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں تھانہ چوا سیدن شاہ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر محمد نواز نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔
جی سر، مقدمہ درج ہو گیا جی۔ جی سر، ایک ہی مقدمہ ہوا ہے جی۔ مدعی تو اسٹیٹ ہے، اس میں پولیس ہی مدعی ہے۔ احمدی اور اسلامی بھائی جو ہیں دونوں کے خلاف ہوا ہے سر۔ کچھ آئیڈینٹیفائی بھی ہیں، کچھ نامعلوم بھی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ احمدیوں کی عبادت گاہ کو اس وقت پولیس نے اپنے حفاظتی گھیرے میں لیا ہوا ہے اور حالات پولیس کے قابو میں ہیں۔ پولیس افسر کے مطابق منگل کے روز گاؤں میں اس حملے کے دوران گولی کا نشانہ بن کر ہلاک ہونے والے ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی، جسے مجمع میں سے کسی کی گولی لگی تھی اور اس دوران علاقے میں شدید کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز احمدیوں کی عبادت گاہ پر ایک مشتعل گروہ نے حملہ کر دیا تھا، جس کے دوران دو افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے ایک بزرگ کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا جو کہ دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ دوسرے شخص کو گولی لگی تھی۔ جماعت ہائے احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی جماعت کے لوگ شدید خوف و ہراس کی کیفیت میں ہیں۔
لوگ جو کافی خوف و ہراس میں ہیں، کیونکہ ان کا جو 15 کل ایکسپائر ہو گیا تھا، اس کی آج جنازہ انہوں نے کال کیا ہوا ہے، اور کافی لوگوں کو صبح سے وہ لاؤڈ سپیکرز پہ کالز وغیرہ دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہاں پہ ڈپلائمنٹ بھی خاصی ہے، پولیس کافی ہے، آرمی کے بھی لوگ ہیں، تو امید تو نہیں کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوگا۔ امید ہے کہ گورنمنٹ اس کو، جو ایجنسیز ہیں لا انفورسمنٹ، وہ اس کو ٹیکل کریں گی۔
جماعت ہائے احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے 5 دسمبر کو صوبہ انتظامیہ کو لکھے جانے والے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس خط میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جامع مسجد لال شاہ میں ایسے حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہ کی گئی۔
دیکھیں، ہماری وہ بیت ذکر ہے، وہ ہمیں تو ایک دن بھی گوارا نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے پاس رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ گوارا کریں کہ وہ ہمارے پاس نہ رہے؟ چاہیں گے کہ وہ کل کی بجائے آج ہمیں واپس ملے اور ہم اپنی عبادت وہاں پہ کر سکیں، ہم نے نمازیں پڑھنی ہم پڑھ سکیں جو ہم کل سے نہیں پڑھ رہے وہاں۔
ایک شہری نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ موجودہ صورتحال میں دونوں گروہ اپنا ہی گھر تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ دلمیال ایسا گاؤں ہے جہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ بقول اس شخص کے یا تو جرنیل ہوتا ہے یا گورنر۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والے گروپ کا بظاہر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے تعلق نہیں تھا، بلکہ مقامی افراد کی قیادت میں ایک گروہ جب 12 ربیع الاول کے جلوس کی شکل میں احمدی عبادت گاہ کے قریب پہنچا تو اس پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کاروباری لین دین میں خاتون اور مرد کے قتل کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کا رنگ دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قبائلی علاقے لنڈی کوتل میں مبینہ طور پر ایسے ہی ایک واقعے میں مقتول خاتون کے شوہر اپنی بیوی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قبائلی قوانین کے تحت عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
اپنے گھر کے باہر گلی میں مٹی سے کھیلتے 4 بچوں سے ان کی ماں کی گود چھین لی گئی۔ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ فضیلت بی بی کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور الزام ان کے دیوروں پر عائد تھا۔ فضیلت بی بی کے شوہر سید عالم ان دنوں انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی بیوی پر اعتماد تھا اور وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔
ہمارے کو پتہ ہے کہ ہمارے بیوی بیمار ہے،
شوگر کا بیمار بھی تھا، بلڈ پریشر کا بیمار بھی تھا، دو آپریشن کیے تھے اس نے، اسی دن میں بھی جو اس نے قتل کیا تھا ماں کے گود میں اس نے قتل کیا ہے، ماں کے گود میں تھا۔ جرگ نے فیصلہ کیا کہ یہ رواج ہے، اور رواج تو یہ نہیں ہے، رواج تو یہ ہے کہ جدھر شوہر کا پسند ہو ٹھیک ہے، اگر شوہر کا پسند نہیں ہو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر تو ایسا رواج ہوتے ہے کہ بس عورت اور آدمی اگر دونوں ساتھ مار ڈالیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک روایت ہے ہمارے افریدی کے کہ یہ شوہر کے پسند کے مطابق ہوگا، اگر شوہر کے پسند نہ ہو تو پھر یہ قتل ہے۔
سید عالم کے مطابق یہ ان کے بھائیوں اور ماموں کے درمیان لین دین کا معاملہ تھا جسے غیرت کے نام پر قتل کا رنگ دیا گیا ہے۔ سید عالم کے مطابق ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکے سے افغانستان بھیجا اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی کو گھر میں ماں اور دیگر خواتین کے سامنے قتل کیا گیا، جبکہ ان کے ماموں کو باہر گاڑی میں مارا گیا ہے۔ خبر ایجنسی میں لنڈی کوتل کی پولیٹیکل انتظامیہ نے اس مقدمے کے لیے چار رکنی جرگہ مقرر کیا اور جرگے کا فیصلہ فضیلت بی بی کے خلاف آیا، ملزمان پھر رہا کر دیے گئے۔ جرگے کے فیصلے کے خلاف سید عالم نے اب کمشنر پشاور کی عدالت میں اپیل کی ہے۔ اس بارے میں لنڈی کوتل کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ سے رابطے کی بارہا کوشش کی، لیکن ہر بار رابطہ کرنے پر یہی بتایا جاتا کہ صاحب موجود نہیں ہیں یا مصروف ہیں۔ فاٹا لائرز فورم کے صدر اعجاز محمد ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اب قبائلی علاقوں میں ہونے والے جرگے ماضی کے جرگوں سے مختلف ہیں۔
اگر کسی کیس میں جرگہ ہو جائے اور وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو قابل قبول ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ اس کو واپس کر سکتا ہے کہ بھائی بہانے کرتے ہیں کہ جرگہ ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر جرگہ سسٹم جو تھا یا جو رواج تھا 25-30 سال پہلے جو وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ارتقائی مرحلہ ہے کہ رواج قانون رواج رسم و رواج کے اچھے اقدار وہ قانون بن جاتے ہیں، لیکن برے جو اقدار ہوتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جرگہ جو ہے وہ پائیدار نہیں، یہ غگ ولور، یہ سورا، یہ خان اور کلنگ، یہ اب خود بخود آہستہ آہستہ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔
بہت شکریہ۔ قبائلی علاقوں میں رائج نظام انصاف کے تحت جرگے کے فیصلے کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں نہیں بلکہ کمشنر کی عدالت میں ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے وزیر برائے مملکت اور سرحدی امور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں کہ فاٹا کے لیے تجویز کردہ اصلاحات میں جرگے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام بھی تشکیل دیا جائے گا جس میں قانونی افسر قبائلیوں کی معاونت کے لیے تعینات ہوگا۔ اس کا مقصد قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ قبائلی معاشرے میں خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ تب تک ممکن نہیں جب تک ان کے لیے تعلیم کے مواقع مہیا نہ کیے جائیں۔ ہماری ساتھی رم عباسی نے ان سے بات کی، پوچھا کہ فاٹا میں خواتین کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کرنا کس قدر سنگین مسئلہ ہے۔
میرے خیال میں جہاں تک قبائلی علاقے کا تعلق ہے بہت کم اس قسم کے واقعات ہمارے نوٹس میں آئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات کی نوٹس زیادہ تر ناردن سندھ میں اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، کچھ وہاں پر اس کے کافی کچھ سگنیچرز ملتے رہے ہیں۔
آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر خواتین پر مردوں کا کنٹرول باقی علاقوں کے مناسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ رپورٹ نہیں ہوتے؟
ارم، ایک ٹرائبل سوسائٹی میں جہاں پر تعلیم کم ہوتا ہے اور پرانے لوگ زیادہ تر اپنے رسم و رواج اور روایات کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں تو روایات جو ہیں اور رسم و رواج وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنی سرایت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب تک ان کی ایکسپوجر باہر کی دنیا کی طرف نہ ہو۔
تو یہ آپ کی اور آپ کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں تک تعلیم کو لے کے جایا جائے، ان کو یہ ایکسپوجر دیا جائے؟
میرا یہی وجہ ہے کہ ہم فاٹا ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، اور فاٹا ریفارمز میں ایک بہت بڑا پیکیج ہے ترقیاتی ہمارے پاس، یعنی یہ کوئی 7 ضلعوں کے قریب ان کا علاقہ ہے، اور ان 7 جن کو ہم ایجنسی کہتے ہیں، ان کے لیے سالانہ 110 ارب روپے کا ایک جو نا ڈیولپمنٹل پیکیج ہم لوگوں نے 10 سال کے لیے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے، تاکہ وہ چیزیں جو اب تک نہیں کی جا چکی ہیں بشمول تعلیم کے، ہم یونیورسٹیاں کھلوانا چاہتے ہیں۔ ایک فاٹا یونیورسٹی کے کلاسز ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں سینٹر میں۔
اس میں خواتین کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے گا جب فاٹا ریفارمز میں ان کو نمائندگی ہی نہیں دی گئی؟
یہی قبائلی لوگ آج بڑی تعداد, ان کی آدھی سے زیادہ تعداد جو ہے نا, یہ پشاور میں رہتے ہیں, یہ بنو میں رہتے ہیں. ان کی بچیوں کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے جو کہ وہاں پر کچھ کے بارے میں, یہ زیادہ تر یہ ویسے فکشن زیادہ ہے فیکٹ کے مقابلے میں. لیکن ہاں کچھ ہیں ایسی, یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے,
کیونکہ میں خود بنو میں جب آئی ڈی پی سے ملی تو بہت ساری خواتین ایسی تھیں جو کہ بیمار تھیں لیکن ان کی مردوں کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اکیلے جائیں. تو یہ مسائل حقیقت ہے وہاں کی بہت ساری خواتین کے لیے.
ہم ایک ایولوشنری پروسیس ہے, اوور نائٹ چیزیں آپ نہیں کر سکتی ہیں, وہ اوور نائٹ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. وہی خاتون خود ریزسٹ کرے گی, آپ اس سے اگر فرینک بات کر لیتے نا تو اس نے آپ کو کہہ دینا تھا کہ جی ہمارے غیرت کے خلاف ہے, رسم کے خلاف ہے فلانا.
بنو میں خواتین کو راشن لینے کے لیے اکیلے جانے کا جب حکومت نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے وہ آئے اور راشن لیں, تو مردوں کی جانب سے ریزسٹنس تھی کہ وہ نہیں جائیں گے. تو کیا آپ قبائلیوں کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں تاکہ حکومت خواتین کے حقوق کا تحفظ کر سکے؟
ایکسپوجر جب ہوگا یہ چیزیں, ایولوشن جب میں وہ پروسیس سیٹن ہو جائے گا تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں.
فاٹا کے حوالے سے ایک اور بڑا مسئلہ جو خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تنازعات کا فیصلہ جرگوں میں کیا جاتا ہے اور ان جرگوں میں خواتین نہیں ہوتی ہیں.
ارم مجھے یہ بات بتاؤ, جتنی بھی عدالتیں ہماری ملک میں اس وقت ہیں, جرگے کو تو چھوڑ دیجیے, عدالتوں کو, کیا ہر عدالت میں خواتین ججز ہیں اس بات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یقینی بنانے کے لیے کہ خواتین کی رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے؟ قانون ہے, قانون ہے, قانون کے مطابق. یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈیز جج ہوں تو وہ پروٹیکٹ کر دیں گے, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو اسی طرح سے جرگے میں بھی, جرگے میں قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے, اور جرگہ ہم لا انٹروڈیوس کرنے کی رواج ایکٹ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو وہ اس وقت وہ ڈیٹیچ نہیں ہونا چاہتے ہیں. جس ایجوکیشنل لیول پہ اس وقت فاٹا کے لوگ ہیں وہ اس ٹائم فریم میں ان چیزوں سے نکلنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا نظام عدل بڑا سپیڈی ہے اور وہ بالکل ہماری ریکوائرمنٹ کو آنسر کرتا ہے, مرجر کرنی ہے آپ نے اور مین اسٹریم میں ہمیں لانا ہے, اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں اپیل کا رائٹ بھی ہو جائے گا.
آپ نے کہا کہ جرگے کا نظام بھی چلتا رہے گا اور تجویز ہے کہ وہ اپیل بھی کر سکے دوسری کورٹس میں. اب جو جرگے میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس لا کی ڈگری نہیں ہے, اور وہ کس طرح سے آپ ان کو سینسٹائز کریں گے کہ وہ خواتین کے حقوق کو تحفظ دیں؟
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوگا جب یہ چینج ہو جائیں گے, ایجنسی کے بجائے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوں گے, جب تک ایجنسی ایجنسی ہوں گے. وہاں پر ایک آفیسر لا کوالیفائڈ جوڈیشری سے متعلق ایک آفیسر ہوگا جو ان کیسز کی پروسیسنگ کرے گا کہ کس کیس کو نارمل لاز کے مطابق ٹرائی کرنا ہے اور کس کو جرگے کے مطابق, جرگے کے ذریعے سے ان کا ٹرائل کیا جانا ہے لوگوں سے پوچھ کے ان کی رائے لے کے. اور اب اسی سے ملتا جلتا موضوع, قبائلی علاقوں میں جرگوں میں خواتین کے مقام یا جرگوں میں خواتین کی عدم شرکت پر ہماری ساتھی عمبر خیری نے ایک مباحثے کا اہتمام کیا, سماعت فرمائیے.
نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے موضوع پر بات کر رہے ہیں, اس کے ایک پہلو پر آج بات کریں گے, اور وہ یہ کہ خواتین کے حقوق اور اس میں قبائلی جرگے کا کردار کیا ہوتا ہے. تو اس پر ہماری بحث مرکوز رہے گی آج, یہ ہمارا فوکس رہے گا. یہاں پر ہم پشاور میں اس لیے ہیں کیونکہ یہ صوبائی دارالحکومت بھی ہے خیبر پختونخوا کا, اور یہ کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے فاٹا سے متصل ہے, تو ظاہر ہے ایک یہاں رابطہ ہے دونوں میں, ایک انٹریکشن ہے, اور کئی لوگوں کے مطابق ایک تضاد بھی موجود ہے اس حوالے سے. یہاں یونیورسٹی کے طلبہ طالبات ہمارے اپنی رائے ہمیں دیں گے اور ان سے ہم سوالات بھی ان کے سنیں گے, اور لیکن اس وقت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پینل سے. ہمارے پینل میں ہمارے مہمان ہیں, پہلے ملک وارث خان آفریدی صاحب جو سابق وفاقی وزیر ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جرگوں میں تنازعات اور مسائل حل کرنے میں ان کا بڑا مثبت کردار ہمیشہ رہا ہے. اور ساتھ نورین نصیر صاحبہ ہیں, یہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے شعبے سے یہ وابستہ ہیں, اور ان کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے, اور یہ تحقیق کر چکی ہیں قبائلی خواتین کے مسائل پر, اور یہ قبائلی خواتین کی تنظیم ٹاکرا قبائلی خواندے کی رکن بھی ہیں. تو ملک وارث صاحب, پختون روایات رواج کے تحت یہ جرگے تشکیل ہوتے ہیں، فیصلہ سازی کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک تو سوچ ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ ان جرگوں میں خواتین کی نمائندگی کس طرح کی جاتی ہے؟
لیکن ہمارے ایک سسٹم میں ایک طریقہ کار ہے، اور یہ سیٹل ایریا سے مختلف ہے، کیونکہ ہمارا نظام وہاں جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں ایسا بھی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں ہم، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیٹل ایریا میں اور ٹرائبل ایریا میں بہت فرق بھی ہے۔ یہاں تو یہ ہماری بہن اور ماں جو ہے نا اور بچے وہ تو نظر آتے ہیں، لیکن ٹرائبل ایریا میں اس طریقے پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جس طرح وہ آنا چاہیے۔ لیکن اس کا وہ ٹریڈیشن ہے ہمارا، ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جرگے میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے جا رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن بنیادی وجہ جو اس کی ہے نا وہ ایجوکیشن ہے، کہ ہمارے ایریا میں اس طرح ایجوکیشن نہیں ہے سوائے ایک ایجنسی کے، ٹرائبل ایریا میں جو ایک ایجنسی ہے۔
تعلیم پہ ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن اگر نورین نصیر صاحب آپ کے پاس آئیں، یہ جو سوال ہے کہ جرگوں میں خواتین، قبائلی خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن فیصلے جو ہے وہ مرد سارے کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس سے ان کے حقوق کا تحفظ ممکن ہے؟
میں ان سے اتفاق نہیں کروں گی، یہ میرے بڑے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا سارا جو ٹرائبل ایریا ہے وہ 1901 کے کلونیل سسٹم کے جو ہے وہ ہاسٹیج ہے، اس کا جو ہے قبضہ ہے۔ اگر جب تک ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں آتے ہیں، جوڈیشری نہیں آتی ہے، ایگزیکٹو نہیں ہے، اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اگر خود وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے یونیورسٹی بھی نہیں بنے گی، اسکول بھی نہیں بنیں گے، کالجز بھی نہیں آئیں گے، اور پھر اور انٹرسٹنگلی جرگا ایک ٹریڈیشنل میکانزم رہا ہے جو کہ کچھ ہزار لوگوں کو تو ڈیل کر سکتا تھا، لیکن وہ لاکھوں، اور ابھی 1 کروڑ آبادی ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ آبادی ہیں، اور اس 1 کروڑ آبادی میں آدھی آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہیں، اور وہ ساری انویزیبل ہیں، کسی کو آئی ڈی کارڈ نہیں بنانے دیا جاتا ہے، گھروں سے ان کو آنے نہیں دیا جاتا ہے، ووٹ بھی ڈالنے ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ جرگم ٹرائبل ایریاز میں خواتین کے ساتھ مظالم نہیں ہوتے ہیں یا باقی علاقوں میں زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو میں ان سے اگری نہیں کروں گی، کیونکہ ٹرائبل ایریا میں میڈیا کہاں ہے؟ ٹرائبل ایریا میں تو سیلز ہی نہیں ہیں، اور جو کہ عورتوں کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، عورت فاؤنڈیشن ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس ہیں، فیملی کورٹس ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کرائسس سینٹرز ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں ایدی سینٹرز ہیں جو کہ پناہ دیتے ہیں ایسے خواتین کو۔ مجھے بتا دیں کہ پورے ٹرائبل انکلوڈنگ کرم جو کہ بہت ایجوکیٹڈ بھی ہے، کہ وہاں ایک کرائسس سینٹر ہو جس میں خاتون آ کے یہ بتائے کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، یا میرے میاں نے مجھے مارا ہے، یا پھر میری بیٹی کو خامخواہ کسی الزام کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ آنر کلنگ کو انہوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے، اگر کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کا یا کسی بھی لڑکی کو اٹھا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس نے اس کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں، تو دونوں کو وہ مار دیتا ہے۔
چلیں، آپ نے بہت سارے نکات اٹھائے، آپ کی تنقید اپنی جگہ، تھوڑا سا آڈینس کے پاس اگر ہم چلیں، اسٹوڈنٹس کے پاس۔
میرا نام کروتن ہے نا، میں جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب آنر کلنگ پہ کسی فیمیل کو اس طرح ان کو سزا دی جاتی ہے، تو جو کیسے، جیسے کسی اگر بھائی نے اپنی بہن کو مارا ہے تو جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو وہ بچ جاتے ہیں سزا سے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ان کو سزا ملنی چاہیے، ایک بندہ ہے اس کو آپ نے مار دیا ہے، تو فیمیل کو مار کے اور یہ کہہ کے کہ آنر کلنگ ہے اور اس پہ پھر اس کو سزا نہیں دی جاتی، یہ کہ باپ نے معاف کر دیا، کیا باپ اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے؟ مطلب یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے اور اس کو اس کی سزا نہ ملی۔
بالکل، چلیں، دیکھا یہی ہے کہ خواتین جب قتل ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ غیرت کا حوالہ دے کے اور بری ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ قبائلی جرگوں میں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جب معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ جو قاتل ہے اسے بری کر دیتے ہیں؟
میرا خیال ہے یہ بہن نے تو بات کی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہوا ہی نہیں کہ عورت کو ہلاک کر لے، قتل کر لے اور مر جو ہے نا وہ زندہ رہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ دونوں خاندان کے متفق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ لڑکی کو قتل کر لیں اور ہم لڑکے کو قتل کر لیں گے، اگر وہ نہیں ہوتے یہ پیچھا وہ پیسہ بھی پیس میں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح ہوا ہی نہیں کہ لڑکی کو قتل کرے اور لڑکا زندہ رہے. یہ تو سیٹل ایریا میں ہوتے ہیں, اس طرح گھومتے ہیں.
کیس ہے نا جس میں جو شوہر تھا اس کے دونوں بھائیوں نے قتل کیا اپنی بھابھی کو.
کدھر جی؟
خیبر ایجنسی,
خیبر میں.
وہ میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کر,
میں وہی کیس,
وہی
کیس آئے ابھی, پکڑے بھی ہیں وہ لوگ, اس لوگوں کو پکڑے ہیں. اس نے قتل کیا تیرا سے وہاں سے لا کے لائے, ادھر ادھر حوالات میں پڑھیں اور اس کو جرگے دیا. اور ہم نے کہا کہ ادھر سزائے موت نہیں ہے, تو ٹرائبل ایریا میں ادھر تو سزا دے رہے ہیں, عمر قید کی سزا دے رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو وہ سزا بھی ملے گی.
تو آپ کہہ رہے ہیں آسان نہیں ہے غیرت کا حوالہ دے کے خاتون قتل کرنا.
ہم بھی اس طرح یہ حقوق مانگتے ہیں جس طرح یہ بی بی کہہ رہی ہیں. ہم بھی اس طرح, ہماری بھی بہنیں, ہماری بھی بچیاں ہیں, تو ہم پاگل ہیں کہ اس کے لیے یہ آواز نہ اٹھائے یا نہ کر لیں. لیکن یہ دور کی باتیں کرتے ہیں جو دیکھا نہیں ہے, اور اسے وہ دکھاوے والی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, وہ فلانا ہوتا ہے, اس طرح ہوتا نہیں.
ملک وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے مرد اور خاتون میں جرگے کے سامنے, تو کیا آپ کا یہ تجربہ ہے؟
میرے خیال میں میں پرسنل نہیں ہونا چاہوں گی ملک صاحب کے ساتھ, جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے گاؤں میں ابھی کچھ مہینے پہلے دو لڑکیوں کا آنر کلنگ ہوئی ہے جی, اور وہ ہم اس کو اور وہ فیملی دونوں لڑکا اور لڑکی کو مارا گیا ہے, اور دونوں فیملیز کو نہ وہ جرگے تک بات آئی ہے نہ وہ, بلکہ جرگہ جو پہلے دو قسم کے جرگے ہوتے ہیں نا, ایک قومی جرگہ ہوتا ہے, ایک جو ہوتا ہے ایک گاؤں کے اندر جرگہ ہوتا ہے جو مشران ہوتے ہیں. تو گاؤں کے مشرانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں فیملیز کو بٹھا کے کہ آپ اپنے لڑکے کو مار دیں اور ہم اپنی لڑکی کو مار دیں گے, اور یہی ہوا, اور میرے گاؤں میں ہوا, ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ خاتون کا قتل, جیسے ان بچی نے اٹھایا کوشچن, وہاں پہ خاتون کا قتل اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے کرائم. یہاں پہ سیٹل ایریا میں خاتون کا قتل اسٹیٹ کے خلاف کرائم ہے. تو وہاں پہ خاتون تو آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے نا ٹرائبل ایریا میں, یہاں تو اسٹیٹ سٹیزن ہے وہ.
السلام علیکم, میرا نام نازش ہے اینڈ میں جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ملک صاحب نے کہا کہ قصور ایجوکیشن کا ہے کہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے. میرے خیال سے قصور سوچ کا ہے کہ اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. اگر آپ اپنی سوچ کو صحیح رکھیں گے تبھی آپ کے ہاں ایجوکیشن اور وہ ریولوشن آئے گا, اور تبھی آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ نہیں, ہمارا یہ جرگہ سسٹم ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو ہم اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتے. جو جنریشن ٹو جنریشن آتا ہے یا جو ہمیں وراثت میں ملتا ہے, اس کی ہم کچھ زیادہ اس کے ساتھ سینٹیمنٹل ویلیوز ہماری اٹیچ ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہوتے. لیکن اگر آپ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچیں کہ ہاں یہ ایک غلط چیز ہے, جس طرح کہ میں نے خود دیکھا ہے ہمارے گاؤں میں ایسا کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ جو کسی کو پسند کرتی تھی لیکن ان کی نہیں ہوئی, اور جب یہ بات گاؤں میں پتہ چلی کہ پسند کرتی ہے تو انہیں بیچ دیا گیا, اور انہیں ایسی جگہ میں بیچ دیا گیا کہ انہیں واپس آنے تک نہیں دیا جا رہا, اپنے پیرنٹس تک سے انہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے ملکوں کا فیصلہ ہے جس پہ ڈیفینیٹلی وہ لڑکی خوش نہیں ہوگی. تو جو لڑکی جسے پسند کرتی تھی وہ لڑکا بھی تو اسے پسند, اس لڑکے کو کیوں سزا نہیں دی گئی, اسے کیوں جو ہے چھوڑ دیا گیا اور لڑکی کو بیچ دیا گیا, اور اسے اپنے پیرنٹس تک سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ٹھیک ہے, ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پسند کی شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی کو بیچیں, اسے ایسی جگہ پہ پہنچائے کہ وہ اس کے دل میں یہ چیز ہی ختم ہو جائے کہ ماں باپ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی میرے دل میں ان کے ماں باپ کے لیے وہ عزت ختم ہو گئی ہے, تو اس کے اپنے ماں باپ کے لیے کیا پیار اور محبت. اور پھر آپ لوگ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں آپ لوگ کی طرف وہی عزت, اور پہلے آپ یہ خود سوچیں کہ اگر آپ ایک بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے تبھی وہ آپ سے جو ہے عزت سے پیش آئے گا. اگر آپ وہ شفقت دکھاتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ باقی کے بچے جو ہیں وہ, آپ تو صرف انہیں ڈراتے ہیں, آپ تو انہیں پیار سے سمجھاتے نہیں ہیں. اگر آپ نے اس بچی کو پیار سے سمجھایا ہوتا اور انہیں یہ بتایا ہوتا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تو شاید وہ بچی سمجھ جاتی اور وہ آپ ہی کے کہنے کے مطابق شادی کر لیتی جہاں آپ کی کراتے. لیکن آپ نے تو اسے ڈرایا ہے. کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈرا دھمکا کے یہ کام کرواؤ, یا اپنے فیصلے ان پہ ڈرا دھمکا کے امپوز کرو.
میرا نام عائشہ عالم ہے, میں ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اسٹڈیز میں ٹیچ کرتی ہوں. سر میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی. جب آپ انٹر ہوئے تو مجھے بہت آپ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ کی امید تھی. آپ کے جو کنورسیشن کے کچھ اسٹرانگ پوائنٹس تھے اس میں آپ نے ایک ہائی لائٹ کیا کہ ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تو ایجوکیٹڈ بھی ہیں, آپ تو ایکسپوزڈ بھی ہیں, آپ تو اس علاقے سے آئے اور آپ نے یہاں پہ خود کو سیٹل کیا, منوایا, ایک اچھی پالیسی میکنگ پولیٹیکل پوزیشن کے اوپر گئے. سر اس کے باوجود اگر آپ ایک سوچ کو بالکل لمیٹڈ یا ایک سر اپنے پوائنٹ آف ویو, جیسے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں اپنی ایک اور بات سے کہ مجھے بیسیکلی جرگہ کی کمپوزیشن پہ مسئلہ ہے. جرگہ کی کمپوزیشن 100% میل ممبرز پہ مبنی ہوتی ہے اور سارے کے سارے میل ممبرز سو کالڈ مشران بھی ہوتے ہیں اینڈ دی آنریبل دی ریسپیکٹیبل ونز. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے اندر ایک تو ویمنس پرسپیکٹیو کمپلیٹلی مسنگ کر دیا, تو آپ کو لگتا ہے ایک تو اگر میں آپ کی سوچ اور آپ کے نظریے اور نقطہ نظر ساری چیز کو دماغ میں رکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایجوکیشن کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی شاید ہمیں اتنا زیادہ آگے نہ لے کے جا سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے لیکن آپ بہت سی چیزوں پہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں, بہت سی چیزوں پہ آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, آپ وہ چیزوں ایشوز کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن آپ ان کو اتنا کرٹیکل اپروچ نہیں رکھتے ہیں. تو سر دوسرا میرا سوال میں جو کہہ چکی ہوں کہ میرا جرگہ کی کمپوزیشن کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جرگہ کی کمپوزیشن کے پرماننٹ ممبرز میں عورتوں کا بھی آ جائے اتنا if not 50% maybe 30% maybe 40% تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینج آ سکتا ہے؟ تھینک یو
ملک محترمہ. یہ آپ جو بات کہہ رہی ہے بالکل بجا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہ کس حد تک ہے, لیکن وہاں بھی یہ جرگہ سسٹم بھی وہاں بھی ہے, وہاں بھی یہ جرگے ہوتے ہیں, لیکن ہم کمپرومائز کرتے ہیں یہ سیٹل ایریا سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹرائبل ایریا کے, کہ یہ ٹرائبل میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ہم یہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ یہ سٹل ایریا میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں تو روز ہی روتے ہیں, ہمارے ایریا میں تو کبھی کبھار اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں یہ سٹل ایریا میں ایجوکیشن میں یہ تو ہم سے آگے ہیں. یہ ادھر آپ نے کوئی جرگہ میں لیڈیز کو دیکھا ہے کہ جرگہ بیٹھا ہوگا معاشرے کا اور اس میں کوئی لیڈیز ہوگی؟
خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روایت میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو بدلنی چاہیے, جو بہتر ہونی چاہیے؟
بدلنا
کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ
یہ ہے نا کہ یہ ابھی اس کے حق میں ابھی
خواتین کے حوالے
بالکل کہ یہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم وراثت کی بات کرتے ہیں. میں نے خود اس سے شروع کیا کہ وراثت بیٹی کو بھی دینا چاہیے, جیسے اپنے بیٹے کے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ میرا بیٹے کے لیے ایسے خاندان بھی ہو اور ایسا جس کا طریقہ بھی ہو اور ٹھیک ٹھاک بھی ہو. بیٹے کے لیے تو ڈھونڈ رہے ہیں تو بیٹی کے لیے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور بیٹی کا بھی یہ حق ہے کہ آپ بیٹے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے میں کر رہا ہوں تو آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹے کو کیوں یہ حق نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ یہ حق دیتا ہے, قرآن میں یہ ہے کہ بیٹی کی بھی یہ حق ہے کہ اسے پوچھ لیں کہ میں آپ کی بیاہ اس بندے کے ساتھ کر لیتا ہوں, آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ لیکن وہ بھائی نے وہ بہن نے بھی بات کی کہ وہاں پہ اس کو وہ نہیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پسند لائک ڈس لائک کی بات تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ, لیکن ہم خواتین کی جتنا قدر عزت دیتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اور بھی ہم لگے ہیں کہ اس کو کس طریقے پہ لائے, لیکن آپ یہ سیٹ لے رہے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ وہ روزانہ یہ اسی پہ یہ ہوتے ہیں, فوت بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو مار ڈالتے ہیں, لڑکے کو بھی مار ڈالتے ہیں, لڑکی کو بھی مار ڈالتے ہیں, ٹرائبل ایریا میں ایسا نہیں ہے.
مائی نیم از عثمہ افریدی. سر میرا کوشچن آپ سے ہے, آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری ود یو. آپ جو فاٹا کا بتا رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں بہت عزت ہے, بیٹی آج بھی وہاں پر بوجھ ہے. یہاں پہ یہ مینٹیلیٹی ہے کہ جلد سے جلد بڑی ہو جائے اور وہاں اس کی شادی کروا دی جائے, تو آپ پھر کس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں؟
پشاور یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا تھا یہ مباحثہ اور اس کا اہتمام ہماری ساتھی عمبر خیری نے کیا تھا. لکھیے گا اپنی رائے کہ یہ کیسا لگا, ہو سکا تو خطوں کے جواب میں اسے نشر بھی کیا جائے گا. اور یہیں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے رابن شروڈر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. خبریں آج نازش ظفر کی ذمہ داری ہیں.
اٹلی کی ایک عدالت نے پناہ گزینوں کی ایک کشتی ڈوبنے کی ذمہ داری اس کے کپتان پر عائد کرتے ہوئے اسے 18 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کشتی ڈوبنے کے حادثے میں 700 پناہ گزین ہلاک ہوئے تھے۔ مغربی افریقہ کے رہنما گیمبیا میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ ملک کے لمبے عرصے تک حکمران رہنے والے یحییٰ جامع کو پرامن طور پر اقتدار کی منتقلی کے لیے قائل کیا جا سکے۔ یحییٰ جامع نے اس ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں شکست کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب ان کا رویہ مختلف ہے۔ قطر غیر ملکی ملازمین کے لیے ملک چھوڑنے یا ملازمت تبدیل کرنے کے لیے اپنے مالکان سے پہلے اجازت لینے کے کفالت کے نظام کو ختم کر رہا ہے۔ اس نظام کو ختم کر کے نیا کانٹریکٹ سسٹم لایا جائے گا۔ شام کے مشرقی شہر حلب میں حکومتی افواج کئی علاقوں میں باغیوں کو پسپا کرنے کے بعد شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس دوران 82 شہریوں کو دیکھتے ہی قتل کر دینے کے شواہد موجود ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔